بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مزگری۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:00 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اگر یوکرین پر قبضہ ہوا تو اگلا نمبر یورپی ممالک کا ہوگا، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا اعلان۔ پابندیاں یوکرین جنگ کو رکوانے کا مناسب حل نہیں، پاکستانی وزیر خارجہ کا بیان۔ ابتدائی اچھی خبریں اچھے معاہدے کے متبادل نہیں، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اور ایران سے مذاکرات جاری رکھیں گے، امریکہ کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، سعودی ولی عہد بن سلمان۔ اور سامعین، اب پیش ہیں تفصیل سے خبریں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ اگر ہم نہ رہے تو یقین کریں کہ اس کے بعد لیٹویا، لتھوانیا اور اسٹونیا کی باری ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مغربی ممالک سے فوجی امداد بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا روس بقیہ یورپ تک پیش قدمی کرے گا۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق انہوں نے جمعرات کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے پاس فضائی دفاع کی صلاحیت نہیں ہے تو ہمیں تیاری دے دیں، اگر ہم نہ رہے تو یقین کریں کہ اس کے بعد لیٹویا، لتھوانیا اور اسٹونیا کی باری ہے۔ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے براہ راست مذاکرات کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کو روکنے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم روس پر حملہ نہیں کر رہے اور نہ ہی حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زمین چھوڑ دیں۔ کچھ عرصہ قبل امریکہ کی جانب سے روسی حملے کے انتباہ کے باوجود یوکرین کے عوام کو پرسکون رہنے کا مشورہ دینے والے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس جدید دور میں کوئی ایسا جانوروں جیسا برتاؤ کر سکتا ہے۔ روس نے گزشتہ ہفتے یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بنا رہے، البتہ زمینی حقائق اس سے یکسر مختلف ہیں۔ یوکرین نے بدھ کے روز بتایا تھا کہ ایک اسکول پر روس کے حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ اس حملے میں اب تک یوکرین کے 350 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ یوکرین میں پیش قدمی کا عمل منصوبے کے تحت جاری اور مرنے والے روسی فوجیوں کے اہل خانہ کے لیے بھاری معاوضوں کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خصوصی فوجی آپریشن شیڈول کے مطابق جاری ہے، ہم نازیوں کی حامی سوچ کے خلاف جنگ میں ہیں، لیکن میں اپنے اس یقین سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا کہ روس اور یوکرین کے عوام ایک لوگ ہیں۔ پوتن نے کہا کہ روسی فوجی نسلی گھوڑوں کی طرح بھرپور جرات سے لڑ رہے ہیں اور یوکرین میں مرنے والے روسی فوجیوں کے اہل خانوں کو بھاری معاوضے کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز روس نے پہلی مرتبہ جنگ میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیل جاری کی تھی اور بتایا تھا کہ اس جنگ میں اب تک اس کے 498 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. البتہ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ مرنے والے روسی فوجیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے. ادھر روس کے سابق صدر اور اعلی سیکورٹی عہدیدار نے فرانس کی اقتصادی جنگ کی دھمکی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں اس طرح کی جنگ اکثر حقیقی جنگ میں بدل گئی ہے. روس کے سابق صدر اور سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دیمیتری میدویدیف نے فرانس کو حقیقی جنگ کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو پر مغرب کے زیادہ تر دباؤ کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. واضح ہے کہ فرانس کے وزیر خزانہ برونو لئی مائرے نے روس کے خلاف وسیع اقتصادی جنگ کے آغاز کی دھمکی دی تھی. لی مائرے کا کہنا تھا کہ یوکرین پر روس کے حملے کے جواب میں یورپی یونین ماسکو کے اقتصاد کو تباہ کر دے گی. انہوں نے کہا کہ اقتصادی طاقت کا توازن پوری طرح سے یورپی یونین کے حق میں ہے اور روس کو یوکرین کے خلاف جنگ شروع کرنے کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے. اس کے جواب میں دیمیتری میدویدیف نے مائرے سے خطاب میں کہا کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں, یہ مت بھولیں کہ تاریخ میں اکثر اقتصادی جنگ حقیقی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پابندیاں روس اور یوکرین کی جنگ کو رکوانے کا مناسب طریقہ نہیں ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یورپ میں کشیدگی میں اضافہ اور جنگ پوری دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچائے گی, اس لیے عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ موجودہ کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے مناسب رائے حل تلاش کرے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ باہمی اشتراک کے عمل کے ذریعے یوکرین کے بحران کا سفارتی اور پرامن حل نکالے. شاہ محمود قریشی کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب پاکستانی میڈیا ذرائع کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت پر دیگر ملکوں کی جانب سے دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت کرے. پاکستان نے اب تک اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں روس مخالف کسی بھی قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یوکرین بحران سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے. ارنا نیوز کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے سربراہ پیٹر ماور سے ٹیلی فون پر بات چیت میں, جس میں یوکرین کے سرحدی علاقوں میں انسان دوستانہ امداد, یمن اور افغانستان کی صورتحال اور ایران کے ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کہا کہ ایران کے ہلال احمر سوسائٹی یوکرین بحران سے متاثرہ افراد کی مدد کی مکمل آمادگی رکھتی ہے اور اس سلسلے میں ریڈ کراس کے ساتھ تعاون کی خواہاں ہے. ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ویانا مذاکرات ابھی جاری ہیں اور ابتدائی اچھی خبریں اچھے معاہدے کے متبادل نہیں ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ رات اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ویانا مذاکرات بدستور جاری ہیں کہا کہ کوئی بھی اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ سمجھوتا طے پا گیا ہے جب تک کہ تمام باقی ماندہ مسائل حل نہیں ہو جاتے. ایسے میں جبکہ گزشتہ چند گھنٹوں قبل ویانا مذاکرات کے خاتمے کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے, مذاکرات کے ماحول سے واقف ایک ذریعے نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تنازعات اب بھی جاری ہیں. ویانا میں بھیجے گئے نئے رپورٹر کے مطابق انہوں نے جمعرات کی شب بات دہرائی کہ جب تک ہر بات پر اتفاق نہیں ہو جاتا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکے گا. واضح ہے کچھ گھنٹوں قبل روسی, برطانوی اور فرانسیسی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے واضح طور پر ویانا مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. سینئر روسی مذاکرات کار میخائل ایلیانوف نے کہا کہ ایک طویل اور تھکا دینے والی میراتھن اب ختم ہو چکی ہے. نیز فرانسیسی وفد کے سربراہ فلپ اریرا نے تین یورپی ممالک کی مذاکراتی ٹیم کی تصویر بھی جاری کی, جس میں انہوں نے گزشتہ 11 ماہ کے دوران ان کی تھکا دینے والی کوششوں کا شکریہ ادا کیا. ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا کہ ویانا مذاکرات اگر کسی اچھے سمجھوتے پر منتج نہیں ہوئے تو یقیناً امریکہ کی موجودہ حکومت کو اس بات کا عنقریب احساس ہو جائے گا کہ سفارتکاری کے موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے اسے شکست ہوئی. ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی شکست سے دوچار رہی اور اس بات کا اعتراف امریکہ کی موجودہ بائیڈن حکومت نے بھی کیا ہے. سعودی ولی عہد نے امید ظاہر کی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جائیں گے کہ جو دونوں فریقین کے لیے اچھے ہوں گے اور دونوں ممالک کے لیے روشن مستقبل رقم کریں گے. رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اٹلانٹک میگزین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاض ایران کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گا. سعودی عرب کے ولی عہد نے مزید کہا کہ ایران ایک ہمسایہ ملک ہے اور ہمیشہ ہمارا ہمسایہ رہے گا اور ہم ایک دوسرے کو تباہ نہیں کر سکتے, لہذا بہتر ہے کہ مسائل کو حل کیا جائے اور بقائے باہمی کے طریقوں پر بات کی جائے. انہوں نے اٹلانٹک میگزین سے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ جی سی سی ممالک کا ایک ہی نظام ہے اور ہمارے 90% سیاسی نظریات ایک جیسے ہیں اور ہمیں ایک جیسے سیکورٹی خطرات, چیلنجز اور اقتصادی مواقع کا سامنا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا ایک سماجی تناظر بھی ہے. سعودی ولیعہد نے مزید کہا کہ واشنگٹن کو سعودی عرب کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہمارے امریکہ کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں اور ہمارا مقصد اسے برقرار رکھنا اور مضبوط کرنا ہے۔ عراق نے شام سے لگنے والی مشترکہ سرحد پر دیوار بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے نائب چیف آف آرمی اسٹاف نے اطلاع دی ہے کہ بغداد شام سے لگنے والی مشترکہ سرحد پر سرحدی دیوار بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جنرل قیس المحمدابی نے کہا کہ بغداد شام سے ملنے والی مغربی سرحدی پٹی پر ایک سرحدی دیوار بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے عراق کی سرکاری خبر رس ایجنسی وا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ سرحدی کمانڈ نے 2 سال سے اب تک سرحدی سیکورٹی کو پورا کرنے، خاص طور پر شام سے لگی مغربی سرحد پر بہت ہی اہم اقدامات انجام دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شام سے لگنے والی سرحدی پٹی پر ہمارے جوانوں کی پوزیشن مضبوط ہے، وہاں کی چیک پوسٹیں پیش رفتہ ساز و سامان، ڈرون طیاروں اور تھرمل کیمروں جیسے وسائل سے لیس ہیں۔ عراقی فوج کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ عراقی حکومت شام سے لگنے والی سرحدی پٹی پر ایک سرحدی دیوار بنانے کی کوشش کری تاکہ بہتر طریقے سے سیکورٹی کے انتظام کیے جا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں طاہر شمیم حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے افغانستان کے حالات ناگفتہ ہوتے جا رہے ہیں، اور مغربی ممالک من جملہ امریکہ نے مختلف بہانوں سے افغانستان کے اثاثوں کو منجمد کر دیا ہے۔ طالبان حکام اور ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ چونکہ گزشتہ 20 سال کے دوران افغانستان پر قابض رہنے کے باوجود اس پر اپنا تسلط برقرار رکھنے میں ناکام رہا ہے، اس لیے وہ اس کے سینٹرل بینک کے اثاثوں کو ضبط کرنے کے درپے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ میں ایران کی نائب سفیر زہرا ارشادی نے افغانستان کے سلسلے میں منعقد ہوئے سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں یو این اے کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی صورتحال بدستور تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ سفیر ایران نے کہا کہ اس وقت افغانستان کو ایک روزافزوں انسانی بحران، اقتصادی انجماد، ناکارہ مالیاتی اور بینکاری نظام اور ایک وسیع البنیاد حکومت کے حوالے سے سخت چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اسی درمیان اس وقت افغانستان میں طالبان حکومت کے سربراہ ملا محمد حسین آخونزادہ نے کابینہ کے اجلاس میں اس بات کا مطالبہ کیا کہ افغانستان کے سابق حکمرانوں کے مالی کرپشن کی تحقیقات کے ساتھ ہی ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ نگار غلام عباس حیدری۔ غلام عباس حیدری صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت افغانستان میں طالبان حکام کی جانب سے افغانستان کے بعض سابق حکمرانوں میں جملہ حامد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ اور مسلم یار پر جو مالی کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں، تو طالبان حکمرانوں کا یہ جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے، اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، طالبان کی جانب سے جب 2021 میں، یعنی اگست 2021 میں طالبان نے جب افغانستان کا کنٹرول سنبھالا، تو اس وقت کچھ اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ طالبان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ جو ہے، جو سابق حکومت ہے اور جو سابق رہنما ہیں افغان، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جو طالبان نے 20-22 سال پہلے جب ان کی افغانستان میں حکومت تھی تو انہوں نے اس وقت یہی کام کیا تھا، اور اس کے بعد سے اب جب اگست کے مہینے میں جب طالبان نے نے ایک مرتبہ پھر جو ہے افغانستان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا تو اس قسم کی باتیں سامنے آنے لگی تھیں کہ اب جو ہے قتل عام ہوگا اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے گا اور طالبان کے جو اعلیٰ حکام ہیں طالبان اپنا جو ہے جو اس سے پہلے ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی تھیں اس کا بدلہ لیں گے. لیکن طالبان نے جب بسر اقتدار آئے تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم کسی بھی طور کسی سے بھی انتقام نہیں لیں گے اور انتقامی کاروائی نہیں کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ سب کے لیے جو ہے عام معافی کا اعلان ہے, اور یہ معافی کا اعلان کسی عام طالبان رہنما نے نہیں کیا بلکہ طالبان نے کہ جو اعلیٰ کمانڈر ہیں جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ملا حبۃ اللہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ سب امان میں ہیں اور کسی کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوگی. جس کے بعد جو افغانستان کے سابق صدر تھے حامد کرزئی انہوں نے افغانستان کو ترک نہیں کیا, اور اس طرح عبداللہ وہ بھی افغانستان میں رہے, اور اس طرح جو افغانستان کے سینٹ کے چیئرمین تھے مسلم یار انہوں نے بھی جو ہے افغانستان کو ترک نہیں کیا اور وہیں رہنے کا انہوں نے جو ہے اعلان کیا, اور وہ حتیٰ کئی ایسے مذاکرات ہوئے میٹنگیں ہوئیں جس میں انہوں نے شرکت کی اور طالبان اور دوسروں کے مابین انہوں نے جو مسائل تھے انہیں حل کرنے کی کوشش کی. تاہم اب جو ہے ملا محمد اخن کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جو بھی افغانستان میں مالی بدعنوانی میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے ہم کارروائی کریں گے, ان کے خلاف جو ہے مقدمات دائر کریں گے اور ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی جائے گی. تو ملا محمد اخن نے اسی طرح جو ہے کہا ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہے وہ جو ہے مقدمے کی پیروی کریں گے اور وہ تحقیقات کریں گے, اور جو بھی اس میں ملوث پایا اسے کڑی سزا دیں گے. بہرحال طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے, وہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہے, فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن اس فیصلے سے طالبان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اس لیے کہ طالبان نے کے رہنمان نے اعلیٰ سطحی رہنما تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے اور عام معافی کا اعلان انہوں نے کیا تھا. تو اس سے اب یہ دکھائی دیتا ہے کہ طالبان نے کے اندر بھی جو ہے کافی اور بڑے پیمانے پر اختلافات ہیں, اس لیے کہ جو ملا حبۃ اللہ ہے وہ طالبان کے رہنما اور قائد ہیں, ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے کیونکہ عام معافی کا اعلان انہوں نے کیا. اگر یہ بات صحیح ثابت ہو تو پھر اس سے واضح طور پر لگتا ہے کہ طالبان کے اندر کئی دڑے ہیں, کئی جو ہے وہ ملا حبۃ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اگر اس میں صداقت نہ ہو تو پھر کارروائی کی شاید کوئی گنجائش باقی نہ رہے. لیکن جو صورتحال اس وقت افغانستان میں ہے طالبان کے حوالے سے, بہرحال عبداللہ حامد کرزئی اور اسی طریقے سے جو ہے فضل ہادی مسلم یار کے خلاف کارروائی کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر یہ افغانستان کے جو سابق حکمران تھے وہ مالی بدعنوانی میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی جائے گی. بہرحال اگر یہ فیصلہ درست ثابت ہوا اور ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے تو اس سے ایک مرتبہ پھر افغانستان میں بحران پیدا ہو جائے گا, اس لیے کہ ابھی بھی جو افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے اسے کسی بھی ملک نے حتیٰ پاکستان نے بھی سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے. اس لیے تسلیم نہیں کیا ہے پاکستان نے طالبان کے افغان جو دوسرے ہمسائے ممالک ہیں انہوں نے, اور عالمی سطح پر اقوام متحدہ نے, اور اسی طرح جو یورپی یونین نے, اس لیے کہ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. اگر طالبان اپنے قول اور فعل میں تضاد کو پیچھے رکھے اور جو کچھ کہتے ہیں طالبان والے اس پر وہ عمل کریں تو کوئی شک نہیں کہ طالبان کی حکومت کو عالمی سطح پر سب تسلیم کریں گے. لیکن فی الحال جو ہے وہ طالبان کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, اور اب جب طالبان نے حامد کرزئی اور عبداللہ کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے تو ایک مرتبہ پھر جو ہے صورتحال گھمبیر ہو گئی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ طالبان کی حکومت کو اس قسم کی صورتحال میں کوئی تسلیم کرے, اور اس لیے کہ حامد کرزئی کا اپنا ایک لابی ہے, عبداللہ کے اس کا بھی اپنا ایک لابی ہے, اور یہ سب جو ہے اہم شخصیات ہیں، عالمی سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر یہ لوگ ملوث تھے، خاص طور سے عبداللہ عبداللہ، کیونکہ عبداللہ عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل جو ہے کسی بھی عنوان سے مالی بدعنوانی میں ملوث نہیں ہیں، اگر وہ ملوث ہوتے تو طالبان کی جو حکومت تھی اس سے پہلے ہی وہ افغانستان کو چھوڑ کر چلے جاتے، اس لیے کہ میں اس مالی بدعنوانی میں ملوث نہیں ہوں، میرے خلاف کوئی بھی جو وہ کیس نہیں ہے، اس لیے میں نے ترجیح دی کہ افغانستان میں ہی رہوں۔ بہرحال یہ طالبان کا فیصلہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر طالبان کے اعلیٰ حکام اسی طرح اپنے اس حکم پر ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور اگر مالی بدعنوانی میں یہ لوگ ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف جو ہے انہیں کارروائی ہوگی اور انہیں بڑے پیمانے پر سزائیں دی جائیں گی، تو اس سے جو ہے افغانستان میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال اب جب کہ کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، تاہم صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ وہ تحقیقات کریں، تو اس کے بعد جو ہے جو خبری ذرائع ہے اس میں یہ موضوع جو ہے اس وقت موضوع بحث بن چکا ہے، اور ابھی تک جو حامد کرزئی ہیں یا جو عبداللہ عبداللہ ہے یا اسی طرح جو ہے وہ فضل مسلم یار ہیں، اس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ حتیٰ کہ ہر چند کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں، لیکن جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نظر بند ہیں اور انہیں جو ہے میڈیا تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اپنے اس حکم پر عمل درآمد کریں گے یا نہیں۔
غلام عباس حیدری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آج کی اس گفتگو میں حصہ لیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور امید ہے کہ آپ سامعین بھی ان خیالات سے بہرہ مند ہوئے ہوں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پھر آخر میں آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح نیک خواہشات اور دلی تمنا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کے سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ یقینی طور پر پروگرام بزم دوستاں آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور یہ پروگرام آپ کے خوبصورت اور دل نشین تحریر سے جڑا ہوا ہے، اور اس پروگرام کے اندر جو رونق ہے وہ سامعین کی وجہ سے ہے، اور سامعین کے خوبصورت اور موتی سے جڑے خطوط جو ہیں وہ جب ہمیں ملتے ہیں تو یقیناً دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہر لفظ پھولوں کی طرح مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر کلمہ حسین و جمیل موتی کا سا نظر آتا ہے۔ جی ہاں سامعین، ہم پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ سامعین کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، ان کی ترقی و پیش رفت کی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی میں جو بھی مشکلات پریشانیاں انسان کی درپیش ہیں ان کو کس طریقے سے حل کیا جائے اس حوالے سے بھی مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ زندگی نام ہے جد و جہد کا، زندگی نام ہے تلاش اور کوشش کا، اور اسی جد و جہد اور کوشش کے ذریعے یہ انسان جو ہے وہ چوٹیاں سر کرتا ہے اور ترقی کی منازل جو ہے وہ پاتا ہے۔ وہی انسان کامیاب ہے کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے، اور وہی انسان زندگی کے اندر جو ہے وہ بلند مقام حاصل کرتا ہے جو مواقعوں سے استفادہ کرتا ہے، جو مواقعوں کو کھو دیتا ہے یقینی طور پر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، لیکن جو مواقعوں سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، وہ زندگی کے اس شور شرابے کے اندر جو ہے وہ اپنی منزل پا لیتا ہے۔ مواقع کیا ہیں؟ مواقع اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو زندگی کے اندر دستیاب ہوتی ہیں، مثلاً وقت کی قدر کرنا، مثلاً اوقات کو منظم کرنا، مثلاً یہ کہ جو وقت انسان کا تحصیل علم کا ہے اس سے اچھا استفادہ کرنا، جو انسان کے کام کاج کا دورانیہ ہے اس سے بھرپور استفادہ کرنا، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب انسان بچپنا، نوجوانی، جوانی، پھر اس کے بعد جو ہے ایک ایسی عمر میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو ایک ایسا مقام نظر آتا ہے کہ وہ دوسروں کی رہنمائی کرے اور اس کے تجربے سے دوسرے افراد جو ہیں وہ استفادہ کریں۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مقام پر اور اس منزلت پر پہنچائے کہ جہاں پر ہم اپنے تجربات اپنے بچوں میں اور آنے والی نسلوں میں منتقل کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، صحت و سلامتی بڑی نعمت ہے، اس سے بہرہ مند رہیں، ورزش کریں، اور خاص طور پر کرونا کے ان ایام میں اپنی حفاظت کریں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں، ماسک لگائیں، بھیڑ بھاڑ میں سماجی فاصلے کی رعایت کریں، اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
حسین تقوی اب سامعین کے خطوط اور پیغامات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے نیاز حسین صاحب نے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایران کے اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی ہے اور لکھا ہے کہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی قیادت میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی دنیا بھر میں آزاد منش انسانوں کو ایک عظیم حوصلہ ملا، اور ایران کے اسلامی انقلاب کی جڑیں عوام میں ہیں اور امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ ایران کے عوام اسلامی انقلاب کے ساتھ ہیں۔ عشرہ فجر کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کو سنا، انقلاب کے حوالے سے آگہی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام اپنی مثال آپ ہیں۔ میری طرف سے سب دوستوں کو بہت بہت سلام۔
جی جناب نیاز حسین صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور اس خط میں آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے حوالے سے جو ہے اپنے دلی احساسات اور جذبات کا اظہار کیا، ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ اور صحیح آپ نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی دنیا بھر میں جو آزاد منش انسان تھے ان کو عظیم حوصلہ ملا اور ان کی توانائیوں میں اضافہ ہوا، اور دنیا بھر کے اندر جہاں بھی مستضعف اور کمزور طبقہ تھا اس کو حوصلہ ملا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی عظیم قیادت کے ذریعے دنیا بھر میں جو مظلوموں کو حوصلہ عطا کیا ہے وہ بھی قابل قدر ہے۔ اور آج اسی انقلاب کی کامیابی کے طفیل ہی دنیا بھر میں مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ آزاد منش انسان اپنے حوصلوں کے ذریعے سے ظالم اور استکباری قوتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایران کے عوام نے اس انقلاب کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا، اس انقلاب کی کامیابی کے اندر خون دیا اور وہ شہیدوں کا خون رنگ لایا اور عظیم انقلاب برپا ہوا۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس انقلاب کو ختم کر دے، نابود کر دے، لیکن ایران کے عوام نے جدوجہد کی اور اپنے انقلاب کی حفاظت کے لیے خون دیا۔ ظالموں نے ایران پر جنگ مسلط کی باسی حکومت کے ذریعے، عراق کی باسی حکومت کے ذریعے، صدام کے ذریعے سے، دنیا بھر کے جو ظالم و جابر اکٹھے ہوئے کہ کسی طریقے سے ایران کے اسلامی انقلاب کو نابود کر دیں، ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں، لیکن ایران کے عوام نے بھرپور طریقے سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا اور آج بھی ایران سرفراز ہے، سربلند ہے۔ دشمن گاہے بگاہے ایران پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اقتصادی میدان کے اندر، کبھی کسی اور طریقے سے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ملت ایران ہمیشہ سرفراز رہی، ملت ایران ہمیشہ کامیاب رہی اور آج بھی ڈٹی ہوئی ہے، اور ظالم قوتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف تل ملا رہی ہیں اور ایران کے مقابلے کے اندر ناتواں نظر آتی ہیں۔ یہ ایران کی عوام کے حوصلے اور سرفرازی اور سربلندی ہے کہ جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے، انقلاب کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ جی ہاں، اسلامی جمہوریہ ایران سے ہر سال سالگرہ کے موقع پر انقلاب اسلامی کی خصوصی پروگرام ریڈیو تہران نشر کرتا ہے اور اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور آئندہ بھی اس روایت کو برقرار رکھے گا۔ پروگراموں کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ان پروگراموں میں ایران کی ترقی و پیش رفت اور ایران میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کے حوالے سے سامعین کو آگاہ کریں، تو اسی سلسلے میں یہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور سامعین ان پروگراموں کا بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے شہر ملتان سے ارشاد تھیم صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گزشتہ خطوط کو پروگرام میں شامل کرنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھا لگا پروگرام میں اپنا جواب سنا، اور جس پیار سے آپ جواب دیتے ہیں وہ آپ کا ہی خاصا ہے۔ میں ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے ویب سائٹ پر سنتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے لائیو پروگرام سن نہیں پاتا تو آرکائیو کے ذریعے پروگرام سن لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ سائٹ پر موجود اپلوڈ کیے جانے والے پروگراموں سے استفادہ کرتا رہتا ہوں۔ شام کی نشریات میں گرد و پیش میں خبریں، تبصرے اور انٹرویو بہت معیاری ہوتے ہیں، اور ریڈیو تہران علاقائی حالات کے حوالے سے خبروں پر فوکس رکھتا ہے، جبکہ ہندوستان اور پاکستان کی اہم خبروں کو اپنے خبر نامے میں شامل کرتا ہے۔ پروگرام آس پاس آج کا ایران، افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران درخشاں ستارے، خلقت کی رانائیاں، ایرانی مشاہیر، ایرانی فن تعمیر، اسوہ بشریت، افکار و نظریات، اسلام کی معرفت، صبح امید، ان سب پروگراموں کو وقتاً فوقتاً سنتا ہوں۔ سارے پروگرام معلومات اور علم کا خزانہ ہیں۔ ویسے میں تو ریڈیو کی نشریات ریڈیو کے ذریعے سننے کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ ویب سائٹ کے ذریعے نشریات سننا پڑتی ہیں۔
جی جناب ارشاد تھیم صاحب، پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے یہ محبت نامہ آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا، اور ابتدائی خط کے اندر آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا کہ ہم نہایت پیار اور محبت کے ساتھ آپ کے خطوط کا جواب دیتے ہیں۔ بہرحال یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سامعین کی محبت اور پیار بھرے خطوط کا جواب محبت کے ساتھ ہی دیں، اور یہی محبت اور پیار سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں کہ سامعین ریڈیو تہران کے اس پروگرام کو بڑے مثلاً محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ اب آپ نشریات جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں اور ویب سائٹ پر، بہرحال یہ اپنی چوائس ہے، اور سامعین جس طرح بھی ممکن ہو سکے ریڈیو سنیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ریڈیو کے ذریعے ریڈیو کی نشریات سنتی ہے، اور بہت سے ہمارے جو سامعین ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی پروگرام سنتے ہیں اور اپنے من پسند پروگرام بھی سنتے ہیں اور لائیو نشریات بھی سنتے ہیں۔ بہرحال ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ریڈیو چونکہ ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے اور اس کے لیے انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف سوئی کو گھمانا ہوتا ہے اور ریڈیو نشریات جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے۔ بہرحال ایک عرصے سے کچھ نشریات میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت رہتی ہے کہ آواز کی صحیح کیفیت جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی، لیکن پھر بھی جس طریقے سے ہمارے سامعین دوست ہمیں ریسپشن رپورٹس ارسال کرتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نشریات کی آواز جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں صاف سنی جاتی ہے، لیکن کہیں پر کچھ شور ہوتا ہے، لیکن قابل سماعت نشریات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ پروگرام گرد و پیش کا آپ نے ذکر کیا، خبروں کے حوالے سے آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اور علاقائی حالات کے حوالے سے، ہماری خبروں کے حوالے سے آپ نے تعریفی کلمات تحریر کیے، ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ علاقائی خبروں میں ہندوستان پاکستان کی خبریں بھی جو اہم خبریں ہوتی ہیں وہ سر فہرست رہتی ہیں، اور ریڈیو تہران کی کوشش ہوتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے خبروں پر فوکس رکھے۔ آپ نے تقریباً ہمارے سارے ہی پروگراموں کا ذکر کیا، اور وقتاً فوقتاً آپ ہمارے پروگرام جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، اور ہم نے بھی سامعین کے لیے یہ سہولت فراہم کی ہے کہ جو منتخب پروگرام ہوتے ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، اور سامعین اپنے وقت کی گنجائش کے اعتبار سے ان پروگراموں کو سنتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ جی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ریڈیو سنا کرتے تھے اور اس کو ترجیح دیتے تھے، لیکن اب آپ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے ریڈیو کی نشریات سنتے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات سے نظام الدین متوا صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات ایک عرصے سے سن رہا ہوں، آپ کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں۔ ریڈیو تہران کی خبریں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ ویسے میں دوسرے ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں اور پرانا لسنر ہوں، اس لیے یہ بات بیان کرنے میں نہیں جھجکوں گا کہ ریڈیو تہران نے اپنا روایتی معیار برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہ جان کر بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہندوستان میں بھی ریڈیو تہران سننے والے سامعین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ خود ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی اردو سروس کے پروگرام شوق سے سنے جاتے ہیں، اور مجھے کچھ عرصے قبل ایک گاؤں میں جانا ہوا تو وہاں بھی ایک دوست سے ریڈیو ایران اردو پروگرام کے حوالے سے بتایا کہ میں کافی عرصے سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں۔ ویسے ریڈیو تہران کی نشریات کا معیار بہت ہی اچھا ہے، اور پروگراموں میں تمام پیشہ ورانہ اصولوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ریڈیو تہران کا عملہ بھی نہایت خوش اخلاق اور بڑے پیار سے پروگرام پیش کرتا ہے، جو کسی دوسرے ریڈیو اسٹیشنوں میں کم ہی سننے کو ملتے ہیں۔
جی جناب، نظام الدین متوا صاحب گجرات ہندوستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ ہمارے پرانے سامع ہیں، اور متوا فیملی سے ہمارے دیگر سامعین بھی ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، اور گجرات سے ہمیں آڈیو پیغامات بھی موصول ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں پر ریڈیو تہران سنتی ہے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا جب ایک مرتبہ جو ہے مستقیم متوا صاحب نے ریڈیو کی نشریات کی ریکارڈنگ کر کے میرے لیے بھیجی، تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ایف ایم ریڈیو چل رہا ہے۔ میں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ شاید آپ نے یہ ویب سائٹ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہماری نشریات سنی ہو، لیکن انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ میں اس وقت ریڈیو سن رہا ہوں۔ بہرحال یہ خوش آئند بات ہے کہ گجرات میں ہماری جو ہے وہ نشریات سنی جاتی ہے۔ ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کرنے کا اور اپنی رائے دینے کا بہت بہت شکریہ۔ معیار ہمارا جو ہے وہ ایک روایتی ہے، اور ہم اپنی روایت اور اصول پر کاربند ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے اسلامی اصولوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین ہمارا نعرہ ہے۔ اسی طریقے سے موسیقی کے انتخاب میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان موسیقی کا انتخاب نہ کریں کہ جو اسلامی نقطۂ نظر سے جو ہے وہ ناپسندیدہ ہوں، بلکہ اس حوالے سے بھی ہم نہایت ہی دقت نظر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پروگراموں میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کلمات میں بھی جو ہے وہ ایسے کلمات استعمال نہ ہوں جو عامیانہ ہوں اور تہذیب و اخلاق سے گرے ہوئے ہوں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اخلاقی دائرے میں اسلامی اصولوں کے مطابق ہم اپنے پروگرام جو ہے وہ نشر کریں، اور یہی ریڈیو تہران کی ترقی و پیش رفت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ پیشہ ورانہ اصولوں کو ہم نے اپنے ریڈیو کے لیے جو ہے وہ اصول بنا رکھا ہے، اور یہی چیز ہماری کامیابی کا باعث ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا اور ریڈیو کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ دیگر ریڈیو اسٹیشنز بھی آپ سنتے ہیں، اور ریڈیو تہران کی نشریات کو آپ نے ایسا پایا کہ اس کے لیے آپ نے وقت نکالا اور ہمارے لیے یہ خط عنایت کیا۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال سے بہن مریم زہرا، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 اسفن، 1 شعبان اور 4 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ شعبان مغفرت اور عبادت الہی کا مہینہ ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے اور اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر عظیم ہستیوں نے اس مہینے میں عبادت الہی، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنے، خاص طور سے روزے رکھنے کی بہت تاکید کی ہے۔ شعبان کے مبارک مہینے میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسے فرزندان رسول حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی شعبان کی برکات سے بہرا مند ہو سکتے ہیں۔ یکم شعبان سن 1266 ہجری قمری کو جید عالم دین شیخ محمد حسن نجفی نے، جو صاحب جواہر کے لقب سے معروف ہیں، وفات پائی۔ صاحب جواہر نے اپنے نظریات اور تحقیقات کو بہت سلیس اور دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ جواہر الکلام کتاب اہمیت کے لحاظ سے فقہ کی بہت گراں بہا کتاب ہے۔ اس میں تمام فقہی حتیٰ فروعی مسائل بھی بڑے مدلل انداز میں گہرائی و گیرائی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب 25 سال کی عمر میں لکھنی شروع کی اور 5 سال میں مکمل ہوئی۔ چار مارچ سن 1823 عیسوی کو یونانی فوجوں نے عثمانی سلطنت کی افواج کے خلاف جنگ کے دوران 12,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ یونان کے مسلح گروہوں کو چند یورپی ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ وہ اپنے ممالک پر عثمانی سلطنت کے تسلط کے خلاف 19ویں صدی کے اوائل میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور 1822 میں اپنی تحریک میں شدت پیدا کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو گئے۔ آخرکار سن 1832 میں یونان نے آزادی حاصل کی۔ چار مارچ سن 1848 عیسوی کو آسٹریا کی حکومت کے خلاف ہنگری میں حریت پسندانہ تحریکیں شروع ہوئیں۔ میٹرنیخ کی آمرانہ پالیسیوں کی وجہ سے سن 1848 میں ہنگری سمیت آسٹریائی سلطنت کے اکثر غیر جرمن علاقوں میں انقلابات رونما ہوئے۔ ہنگری کے عوام نے، جو آسٹریائی حکام کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، قیام کیا اور سارے ملک میں بدامنی اور تشدد پھیل گیا۔ سن 1849 میں انقلابیوں نے جمہوریت کا اعلان کر دیا، لیکن آسٹریا کی حکومت نے روس کی سلطنت کی مدد سے انقلابیوں کو سرکوب کر کے ان کے لیڈروں کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ انقلاب ناکام ہو گیا۔ تیرہ اسفن سن 1254 ہجری شمسی کو معروف عالم دین مرزا محمد فیض قم کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قم اور تہران میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے جید علماء سے کسب فیض کیا اور وہیں وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ قم آ گئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں سے کتاب الفیض، مناسک حج، حاشیہ وسیلۃ النجات اور ذخیرۃ العباد کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 1329 ہجری شمسی کو حالت نماز میں آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تیرہ اسفن سن 1235 ہجری شمسی کو موجودہ افغانستان میں واقع ہرات شہر اور اس کے نواحی علاقے پہلے ایران میں شامل تھے، لیکن بر صغیر ہند میں برطانیہ کے اثر و رسوخ اور اقتدار میں توسیع کے بعد برطانوی حکومت نے ایران سے ہرات کی علیحدگی کے لیے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے، جس کے نتیجے میں کابل اور قندھار کے حاکم نے ہرات پر قبضہ کر لیا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے زمانے میں ایرانی فوج نے ہرات کا محاصرہ کیا اور سن 1235 ہجری شمسی میں اسے واپس ایران میں ملا لیا۔ دریاسنا برطانوی سامراجی حکومت نے، جو اپنی پالیسیوں کو ناکامی کے قریب دیکھ رہی تھی، اپنی فوج کو جنوبی ایران کی طرف روانہ کیا اور عوامی مزاحمت کے باوجود کئی ایرانی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات میں فرانس نے ثالثی کی اور حکومت ایران، جس میں برطانوی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، معاہدے پیرس کی بنیاد پر ہرات سے پسپائی قبول کر لی اور یہ شہر اور اس کے نواحی علاقے ایران سے الگ ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینسى من ذکره وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأُشْهِدُ جَمِيعَ مَلَائِكَتِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.